نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، محترم حضرات، ہم اپنی زندگی پر اور عمر پر غور کریں تو جو حقیقتیں سامنے آئیں گی وہ میں تھوڑی سی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ وقت تو ریل کی طرح تیزی سے چلا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے. دیکھیے، رمضان شریف آیا اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، بندوں کی مغفرتوں کے ساتھ اور چلا گیا. تھی کسی میں طاقت کے وہ اسے روک لیتا؟ شب قدر بھی آئی، دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ، نہایت آب و تاب کے ساتھ، اور وہ بھی ختم ہو گئی. ہے دنیا میں کوئی ایسا آلہ کہ جو روک لے اس کو؟ پھر عید آئی، اپنی تمام رونقوں کے ساتھ آئی، مسرتوں کے اور خوشیوں کے ساتھ آئی، اور ایک ہی دن میں ختم ہوئی. کبھی غور کیا اس کے اوپر کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ وقت آتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر گزر جاتا ہے، یہ سلسلہ جو چل رہا ہے روز و شب کا اور اوقات کا، اس کا مقصود ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کو یہ اوقات عزیز اور یہ شب و روز عطا فرمائے. کیوں عطا فرمائے؟ بس اسی طرح کے آتے رہیں، جاتے رہیں، آتے رہیں، گزرتے رہیں اور ہم کچھ کام نہ کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو تو کوئی بھی تسلیم نہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بس اسی طرح غفلتوں میں گزار دینے کے لیے یہ اوقات عطا فرمائے، کسی کام کے لیے عطا فرمائے، کسی مقصد کے پیش نظر عطا فرمائے. یہ وقت جو ہے یہ زمانے کے بڑھاپے کا وقت ہے، یہ اس دنیا کے بڑھاپے کا وقت ہے، پورے عالم کا بڑھاپا ہے. یہ بڑھاپے کے دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کی پیداوار بڑی عزیز اور اچھی سمجھی جاتی ہے، بڑھاپے کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے؟ زمانے کے بوڑھے ہونے کے وقت ہم آئے اور زمانے کا اور دنیا کا بوڑھا ہونا میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں آیا. اس وقت وہ حدیث بھی یاد آ گئی تو تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کر دوں. آپ نے چند علامتیں ایسی بتائیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ زمانہ بڈھا ہو گیا. اس وقت جو یاد آ جائیں گے تو عرض کر دوں گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، یعنی قیامت سے پہلے، کہ کتاب اللہ کو آر سمجھا جائے گا. آر کتاب اللہ سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن کریم. اللہ کی اس کتاب کو آر سمجھا جائے گا، عیب سمجھا جائے گا، باعث ذلت اور باعث رسوائی سمجھا جائے گا. ذرا سوچیے آپ، یعنی کس طریقے سے اس کو باعث ذلت سمجھا جائے گا کہ جو اس کا علم حاصل کرے گا اسے ذلیل سمجھیں گے, جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو ذلیل سمجھیں گے, اور جو اللہ کا بندہ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا اس کو آر دلائیں گے کہ یہ دقیانوسی زمانے میں کہاں سے آ گیا, اور جو اپنی زندگی کو قرآن فہمی کے اندر اور قرآن کریم سمجھنے کے اندر لگائے گا تو اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنی زندگی برباد کی, اللہ محفوظ رکھے. حتی یجعل کتاب اللہ عارا, الفاظ حدیث غالباً یہی کہ کتاب اللہ کو عار بنا دیا جائے گا. عار, عار کے معنی ہے ذلت اور رسوائی, جس کا مطلب ابھی میں نے بیان کر دیا. آپ بتائیے کیا اس زمانے میں ایسا نہیں ہے؟ کتاب اللہ پڑھنے والوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے اور اسے ملا کا خطاب دیا جاتا ہے. کتاب اللہ میں مشغول رہنے والوں کو مسجد کا مینڈھا کہا جاتا ہے. کتاب اللہ پر عمل کرنے والوں کو قل اعوذیہ کہا جاتا ہے. یہ سب اردو زبان کے اندر بڑے ہی کریہ قسم کے اور برے قسم کے الفاظ ہیں. آپ تو اردو سے, اردو زبان تو آپ کی مادری زبان ہے, سمجھتے ہوں کیسے کیسے ذلت والے الفاظ اور القاب سے نوازا جاتا ہے. کتاب اللہ کی خدمت کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والوں کو آپ بھی اس کو جانتے ہیں. آ گیا وہی زمانہ کہ حتی یجعل کتاب اللہ عارا, قرآن کریم کو عار سمجھا جائے گا. اور کیا اس کی زیادہ تشریح کروں؟ ہمارے گھر, ہمارے مکانات, ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ سب چیز ہو جائے گھر میں قرآن نہ ہو, کتاب اللہ نہ آنے پائے. اور فرمایا کہ وَأَن يَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا, وہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام بالکل اجنبی ہو جائے گا, کوئی پوچھنے والا بھی نہ پوچھے گا. اسلام ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے, کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اسلام کو, کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا ہی, اسلام کی کہیں پر باتیں ہوں سنتے ہوئے نکل جاتے ہیں, توجہ بھی نہیں دیتے. ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور رنگ رنگ رلیاں ہوں تو پوری کی پوری بستی, پوری کا پورا محلہ وہاں پہنچ جاتا ہے. کیوں صاحب؟ اسلام اس لیے آیا تھا کہ اس کو اس طرح لاوارث اور بالکل غیر بنا دیا جائے. آج کا زمانہ وہی زمانہ ہے کہ اسلام کے بارے میں عام مسلمان بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, ایک مذہب ہے, چل رہا ہے, ہم نے لے لیا, ہم نے اختیار کر لیا ہے, ٹھیک. اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں اسلام سے. حالانکہ اسلام جو ہے یہ پورا نظام حیات اور پوری انسانی زندگی کا اس دنیا کے اندر ضابطہ ہے. کوئی حال انسانی زندگی کا ایسا نہیں کہ وہ اسلام کے اس ضابطے میں نہ آتا ہو. کوئی کیفیت ایسی نہیں کہ جس میں اسلامی احکام موجود نہ ہو. غم ہو, خوشی ہو, بیماری ہو, تندرستی ہو, جوانی ہو, بڑھاپا ہو, تنگ دستی ہو, خوشحالی ہو, کتنے عام اس انسان کے اوپر کس قدر حالات مختلف بدلتے رہتے ہیں، اسلامی ضابطے کے اندر وہ سب موجود ہیں. کسی نے کبھی پوچھا، کسی نے کبھی دلچسپی لی کہ اب میں غم کے اندر مبتلا ہوں، اسلامی حکم کیا ہے؟ اور اب مجھے خوشی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اسلامی حکم کیا ہے؟ میں اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کروں؟ اپنے غم کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ کاروباری آدمی ہوں تو اسلامی احکام اس میں کیا ہیں؟ میں اگر ملازم ہوں دفتر میں یا کسی بڑے عہدے پر ہوں تو اسلامی حکم میرے لیے کیا ہے؟ ایسے ہی دیکھ لیجئے، کسی نے دلچسپی لی، 15 کروڑ کی آبادی اس چھوٹے سے ملک میں، 15 کروڑ میں سے کتنوں نے دلچسپی لی؟ ہو گیا اسلام لاوارث یا نہیں؟ اسلام بالکل مسافر بن گیا، بالکل غریب ہو گیا، بالکل اجنبی بن گیا. اور فرمایا، درمیان میں اور کچھ چیزیں ہیں لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں، اور فرمایا کہ وحتا تبدو شہناؤ بین الناس، کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کے اندر آپس میں کینہ بہت زیادہ ہو جائے گا. کینہ، کینہ آپ جانتے ہیں، دشمنی، بے وجہ جلنا ایک دوسرے سے، کسی کی حالت کو دیکھ کر خوش نہ ہونا، اور اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کا بدلہ لینا، یہ کینہ پروری کہلاتی ہے. اور کینہ پروری کے اندر اونٹ بہت مشہور ہے جانوروں میں، زبردست کینہ رکھنے والا جانور ہے، اللہ اس کے کینے سے بچائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من البعیر الصعول، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے اونٹ سے جو مجھ پر حملہ کرے، کیونکہ اس کا کینہ زبردست ہے. وہ 50 سال کے بعد بھی بدلہ لے لیتا ہے. یہاں اونٹ والے بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے کہ کس قدر اس کا کینہ مشہور ہے. ویسے تو بظاہر بڑا مطیع و فرما بردار اور بڑا، یہ کہنا چاہیے، اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا اپنے مالک کے بنا رہے گا، لیکن موقع پڑتے ہی بدل جائے گا. یہی حال ہوگا لوگوں کا کہ سامنے تو بچھ جائیں گے اور بڑا تواضع کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ معاملہ کریں گے، لیکن اندر یہ حال ہوگا کہ موقع لگے تو ابھی خنجر سے اس کو ہلاک کر دوں. یہ کینہ پروری ہے. حتی تبدو شہناؤ بین الناس، کینہ ظاہر ہو جائے گا اور غالب آ جائے گا لوگوں کے درمیان، نہ ہمدردی رہے گی نہ اور کچھ رہے، اور کوئی خیر خواہی رہے گی، حتیٰ کہ انسانیت سے بھی گزر جائیں گے، ایسا کینہ ظاہر ہو جائے گا. اب بتائیے آپ، کیا یہ حالات نہیں پائے جا رہے ہیں؟ پھر فرمایا کہ اس موقع پر زمانہ بوڑھا ہو جائے گا. تو زمانے کے بوڑھا ہونے کو آپ نے اس حدیث میں بیان فرما دیا کہ جب یہ باتیں ظاہر ہوں گی تو زمانہ بوڑھا ہو گیا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ اب زمانہ بالکل آخر میں آ لگا ہے. اب اور کچھ اور علامتیں ہیں بڑی بڑی قیامت کی، جن کو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا اور ان کو تفصیل سے بیان کروں گا. ان کے ظاہر ہو جانے کے بعد پھر قیامت ہی ہے، زمانہ خراب ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ قیامت دور ہے. چند علامتیں ہیں بڑی بڑی جو آئیں گی، انشاءاللہ ظاہر ہوں گی اپنے وقت پر، جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے. اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ قیامت آئی. تو بوڑھا ہو گیا زمانہ، زمانہ چلتے چلتے بوڑھا ہو گیا، آخری عمر پر پہنچ گیا. ہم نے کیا کام لیا اس زمانے سے؟ اگر غور کریں اپنی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں 50, 60, 70, 80 سال کی عطا فرمائی, اور انصاف کے ساتھ غور کریں تو حضرت نظر یہ آئے گا کہ ہم نے اگلی منزل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا. غور کر لیجئے, اگر اللہ نے توفیق دی ہے کوئی کام کرنے کی تو اس کا شکر ادا کیجیے, اور اگر توفیق نہیں دی اللہ نے اور ہم نے زندگی کو ایسے ہی گزار دیا تو پھر ذرا توجہ کیجیے. یہ وقت جو گزر گیا پھر نہیں آئے گا, دوبارہ وقت نہیں آتا, گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس جیسا وقت تو آ جائے گا لیکن وہ وقت نہیں آئے گا جو گزر گیا. جو رمضان شریف گزر گیا وہ بے نہیں دوبارہ نہیں آئے گا ہماری عمر میں. ہماری عمر میں کیا, پورے زمانے میں نہیں آئے, قیامت تک نہیں آئے گا. ہاں رمضان شریف اس جیسا اگلے سال پھر آ جائے, تو گزرا ہوا وقت تو واپس آتا نہیں. کتنا وقت ہمارا گزرا غفلتوں کے اندر, گزرا اللہ کی نافرمانیوں میں, گزرا اور گزر رہا ہے. اپنی منزل, اصلی منزل اور آخرت کے لیے کیا کیا ہم نے؟ جواب یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہ کر سکے. صرف اس جواب سے تو نجات نہیں مل جائے گی کہ ہم وہاں پر یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہ کر سکے, اس سے نجات نہیں ملے. وہاں پر تو کچھ سرمایہ پیش کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مقدور بھر اور اپنی طاقت کے مطابق یہ تھوڑا سا سرمایہ لے کر آئیں. ہم نے اپنی زندگی میں یہ تھوڑا سا سرمایہ جمع کیا ہے جو لے کر آئیں, اس کے بغیر وہاں پر نجات مشکل ہے. ویسے اللہ کو اختیار ہے, جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے نجات دے دے, اور جس کو چاہے نجات نہ دے. میں تو قانون کی اور ضابطے کی بات بتا رہا ہوں. تو وہاں پر تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عمر جو سرمایہ ہے تمہارے لیے آخرت کا, اس عمر میں تم نے کتنے کام کیے, آخرت کے لیے تم نے کیا سرمایہ جمع کیا, وہ سرمایہ پیش کرو. اگر کچھ سرمایہ جمع ہو گیا اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا ہے تو پھر کچھ امید ہے کہ نجات حاصل ہو جائے, ورنہ تو آپ خود سوچیں کہ کیا ملے گا اور کیسے نجات حاصل ہوگی. اس لیے صاحبو ابھی وقت ہے, جتنی بھی مہلت باقی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھائیے, اور اپنی کوتاہیوں اور گزری ہوئی غفلتوں کا کی تلافی کیجئے اور اس کا کچھ مداوع کیجئے. اس تھوڑی سی زندگی کے اندر تو یہ ہو جائے گا, مرنے کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں. خوب سمجھ لیجیے, کوئی پوچھنے والا نہیں مرنے کے بعد. ہر ایک مرنے کے بعد 2-4 دن غم کریں گے, اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگ جائے گا, جیسا کہ ہم اور آپ کرتے ہیں کہ ماں مر جائے چند دن غم رہتا ہے, باپ مر جائے چند دن غم رہتا ہے, پھر لگ جاتے ہیں اپنے کام میں, حتیٰ کہ ماں باپ کو مہینوں یاد نہیں کرتے تھے. یہی حال ہمارا بھی ہوگا. بھولنے والے بہت جلدی بھول جاتے ہیں مرنے والے کو, بہت کم ہیں وہ لوگ جو اپنے مرنے والوں کو کچھ عرصے تک یاد رکھتے ہیں, ورنہ بھولنے والے بھول جاتے ہیں, اور ایسا بھولتے ہیں کہ ان کو خیال تک نہیں آتا. کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے مرنے کے بعد, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو, جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے معافی طلب کر لو, اور اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر چلانے کی فکر کرو. صراط مستقیم وہی ہے جو قرآن و سنت کا راستہ ہے, اس پر چلاؤ. اس پر اپنی زندگی چلاؤ گے یقین رکھیے کہ دنیا میں بھی وہ سکون حاصل ہوگا, وہ اطمینان حاصل ہوگا, اور وہ قلبی راحت نصیب ہوگی کہ جو یہاں پر بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں مل سکتی. اور آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ ہم تمہیں بہترین زندگی دیں گے. جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر جا بجا آیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جو ایمان والا نیک عمل کرے یعنی صراط مستقیم پر چلے یعنی قرآن و سنت کے مطابق وہ عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت, فرمایا کہ یقین رکھو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ تو دنیا میں, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور آخرت میں یہ ملے گا کہ جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ان کا بہترین طریقے کا اجر وہاں پر مل جائے گا. دنیا میں جو حیات طیبہ ہے جس کو پاکیزہ زندگی, پرسکون زندگی کہتے ہیں, پر لطف زندگی کہتے ہیں, راحت و آرام والی زندگی کہتے ہیں, وہ اسی کے اندر ہے. ہم معلوم نہیں کدھر چلے گئے, قرآن کریم کا وعدہ ہے. اس لیے عزیزوں اور بزرگوں, اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا چاہیے ہمیں. یہ موجودہ زندگی جو شیطانی زندگی ہے, یہ موجودہ زندگی کے جو گناہ آلود زندگی ہے, اس کو چھوڑ کر صراط مستقیم اختیار کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سکون اور راحت اور لطف و مزہ رکھا ہے کسی اور چیز میں نہیں. اس لیے جو کچھ گزر گیا گزر گیا, اور اس میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور آئندہ کے لیے عزم کر لیجئے کہ آج ہی سے اور ابھی سے ہم اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے, اور رب کریم ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی خصوصی رحمتوں میں چھپا لے. برحمتک یا ارحم الراحمین.